سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ إلى آخره. رواه مسلم. ہماری اس ریاض الصالحین میں رمضان سے پہلے یہ باب چل رہا تھا، اور اس باب کی یہ حدیث باقی ہے حضرت ابو نجیح عمر ابن عبسہ. یہ دور جاہلیت کی بات کر رہے ہیں. ابو نجیح عمر ابن عبسہ السلمی، ان کا نام تھا زید بن نفیر، اور یہ زمانے جاہلیت کی اپنی بات کر رہے ہیں. محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ایمان سے پہلے کا زمانہ بیان کر رہے ہیں، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو زمانہ تھا جاہلیت کا. اس لیے کہ جاہلیت کے تین دور ہوتے ہیں، ایمان سے پہلے کا زمانہ، یا نبوت سے پہلے کا زمانہ، یا فتح مکہ سے پہلے کے زمانے کو بھی زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اکثر مشرکین مکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مکہ کے. یہ زید بن نفیر فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. سعید کون ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہے، جن کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور واقعہ تو مشہور ہے. آپ لوگ فضائل اعمال میں بھی کثرت سے سن چکے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید جو ہے، یہ دونوں قرآن سیکھ رہے تھے اپنے استاد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھپ کے چھپ کے. ابھی حضرت عمر اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کی نیت سے چلے ہیں ابو جہل کے اشارے پر، تو راستے میں کسی نے بتایا کہ تم نبی کو کیا قتل کرو گے، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو. تو حضرت عمر وہیں سے ملتوی ٹرن ہو گئے اور سیدھے آئے اپنے بہن کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا تو دیکھا کچھ اوراق ہے. اس زمانے میں قرآن تو تھا نہیں، اوراق ہوتے تھے کچھ پتوں پر، کچھ ہڈیوں پر، اور کچھ جہاں جہاں مناسب ہوتا وہ لکھ لیا کرتے تھے. پورے قرآن کی شکل وہ تو بعد میں بنی، شروع کے زمانے میں اوراق کو جمع کر لیتے تھے، جہاں مناسب ہوتا قرآن کو لکھ لیا کرتے تھے. تو حضرت خباب بھی چھپ گئے، جیسے ہی داخل ہوئے تو کیا کر رہے ہو؟ بہن نے یہی بتایا، فاطمہ نے، کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، بس مارنا شروع کیا، بہت مارا، خون نکل گیا بہن کو، بہنوئی کو، اور جب دیکھا کہ یہ بالکل تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اپنے اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہے، ایک بار جب اسلام داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ نکلتا نہیں ہے، اس کی محبتیں، لیکن اسلام بھی ویسا ہو، ایمان بھی ویسا ہو، کچا پکا نہیں، جیسے آج کل، جیسے میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حرم شریف میں ایک بزرگ بیٹھ کر یہ درس دے رہے تھے، عجیب، باب العمرہ کی طرف، کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر نبی موجود ہوتے تو یہ آج کے مسلمان نبی کو بھی بیچنے کا سودا کر لیتے ہیں، درس دے رہے تربیت، لیکن نبی موجود نہیں تو نبی کی سنت اور نبی کی باتوں کا چھوٹی چھوٹی دنیا کے ٹھیکڑے اور ٹکڑوں پر بیچ رہے ہیں، تو وہ ایمان بھی ویسا ہو، جب ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں، جو کرنا ہے تو دیکھا اتنا اصرار کیوں ہے، تو حضرت عمر بھی پسیج گئے، نرم ہو گئے، پوچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کافر ہو اور آپ کو غسل کرنا پڑے گا اور یہ پاک چیز ہے، یہ بات تو فاطمہ بھی سمجھ رہی تھی، آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کو بغیر وضو پکڑ سکتے ہیں، یہ تو فاطمہ بھی سمجھتی تھی اس وقت کی کہ عمر تم نہیں پکڑ سکتے، اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، غسل کیا، بدن کو دھویا، پھر ان کے ہاتھ میں اوراق بھی پکڑائے، مورخین فرماتے ہیں صرف اوراق نہیں، وہ تو چادر کے اندر رکھ کر پکڑائے، نیچے چادر، اس لیے کہ ابھی آپ کافر ہو، مسلمان نہیں، اس طرح ادب سکھایا حضرت فاطمہ نے کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جو اس امت کو عطا ہوئی ہے، اور وہ بھی بول کر، پڑھ کر دی گئی ہے، لکھ کر نہیں، اللہ کی طرف سے پڑھ کر دی گئی، نحنو نقص علیک احسن القصص، نحنو نتلو علیک من نبی موسیٰ، اے میرے نبی ہم تمہارے سامنے تلاوت کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قولا بھاری بات، اور قول کہتا ہے زبان سے، پہلی کتابیں لکھ کر دی گئی، پہلی کتابیں لکھ کر دی گئی، اسی لیے تو واقعہ مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غار میں گئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورت نازل ہوئی اور آپ کو دبایا گیا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، بخاری کی روایت ہے، مجھے کمبل اڑاؤ، کانپ رہے تھے، کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا، کہ اگر اسی طرح رہا تو میں ختم ہو جاؤں گا، کیونکہ بہت زور سے دبایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے، کہ کلام قولن ثقیلا تھا، قولن ثقیلا، بھاری کلام اتارنے والا ہوں، اور اللہ کا کہا ہوا کلام جو لوہے محفوظ میں تھا وہاں سے جبرائیل لے کر آتے تھے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی اللہ کے حکم سے، یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ وہ لے جاؤ، اس طرح 23 سال لگے قرآن کو جمع کرتے کرتے، ایک دم تو نہیں اترا، ساری پچھلی کتابیں ایک دم اتر گئی، لیکن قرآن اللہ خود کہہ رہا ہے قولا ثقیلا، بھاری کلام دینے والا ہوں، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ بھی پھڑ جاتے اگر پہاڑ پر اتارتے، ہر چیز نے انکار کر دیا، انسان نے اس کو قبول کیا، چادر اڑائی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، ورقہ اس زمانے میں انجیل کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے عربوں کو بھی سمجھاتے تھے انجیل کو، چونکہ انجیل کے عالم تھے وہ، معلوم ہوتا ہے پہلی کتاب لکھ کر سمجھائی گئی، لکھ کر بتائی گئی. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھ کر بتائی, اللہ نے لوح محفوظ میں جمع کیا, جبرائیل کے سنا اور جبرائیل نے نبی کے سامنے پڑھا. جبرائیل نے لکھوایا نہیں کہ اب لکھو, خود قرآن میں لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام جیسے جیسے جبرائیل پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے, کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے آیت اتار دی, آپ اب خاموش رہیے, ہم دل میں جمع دیں گے آپ کے, آپ سنتے رہو. جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پڑھنا شروع کیا, طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, وہ تو عربی دان تھے, عربی سمجھتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بہت عجیب بات لکھی, فرمایا وہ آنسو نہیں نکلے, قرآن کو پڑھ کر کفر آنکھوں سے آنسو کی شکل میں نکلا اور رحمت, قرآن رحمت بن کر دل میں جم گیا کہ فوراً ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے, فوراً ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے تو قاری عبد الباسط کے بیٹے نے اپنے والد صاحب کی سوانح لکھی ہے, واقعہ مشہور ہے. انہوں نے اپنے والد صاحب کا تذکرہ رشیا کا کیا ہے. اس زمانے میں سارے بادشاہ کو دعوت دی گئی اور رشیا کا بادشاہ اس زمانے میں ایتھیس تھا, دہریہ تھا, واز ناٹ بلیونگ ان اللہ, لیکن کہا کہ ہر ہر شہر کنٹری کے لوگ اپنے ساتھ اپنی کتاب جاننے والے ایک عالم کو لے کر آئے. تو مصر کے بادشاہ نے اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لیا, بوڈیس نے اپنا لیا, رامائن والا اپنا لیا, عیسائی نے اپنا لیا, ہر ایک نے, کیونکہ 3 دن کا یہ سیمینار تھا. تیسرے دن ہر مذہب والا بادشاہ جو عالم ساتھ میں لایا اپنے مذہب کی کتاب کو پڑھے گا, وہ تو بلیو کرتا ہی نہیں تھا رشیا کا. خود قاری عبد الباسط کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ میری باری اخیر میں آئی, اور ویسے اسلام کو اخیر میں ہی رکھا جاتا ہے, مسلمانوں کو بھی اخیر میں رکھا جاتا ہے, وہ سمجھتے یہی نچلے درجے کے ہیں, لیکن یہ سب سے اونچلے درجے کے ہیں, قرآن سب سے اونچا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وانتم الاعلون, تم ہی بلند رہو گے, لیکن شرط تمہارا ایمان پکا ہو, تم ہی سر بلند سب سے اونچے رہو گے. اللہ اکبر. قاری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے سورہ طہ شروع کی, یہی سورت جس نے حضرت عمر کے دل کو پگھلا دیا تھا. میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا, 2-3 آیت پڑھ کر کے سانس لینے کے, ان کے ایک طرز ہوتا تھا پڑھنے کا, طرز ہوتا تھا. آج بھی تم دیکھو, تجربہ کر کے دیکھنا, اگر کسی کو کوئی خطرناک بیماری ہو, کینسر جیسی بیماری, کتنے کیس ٹھیک ہوئے, کینسر بہت خطرناک بیماری, اب ایک کام کیجئے, قاری عبد الباسط نے سورہ رحمان کو بڑے دل سے پڑھا ہے, آپ کبھی سنیے اس کو, آپ آنکھ بند کر کے اس کو سنیں, آپ کا دل پگھلنے لگے گا. آپ سورہ رحمان کو 7 دن یا 11 دن یا 21 دن روزانہ پابندی سے ایک بار کان سے سنیے, کسی کی طرف توجہ دیے بغیر, یقیناً اس سورت کی برکت سے آپ کا دل پگھلے گا اور بیماری ختم ہو جائے گی. کئی لوگ ٹھیک ہوئے, آپ خود دیکھ لیجیے. سورت رحمان پڑھاؤ اتنا عجیب انداز میں. آج بھی سعودی والے کسی کی قرات نہیں رکھتے سوائے حرمین کے اماموں کی, لیکن قاری عبد الباسط کی ضرور رکھتے ہیں پوری دنیا میں سنانے کے لیے. مر گئے بچے, چلے گئے دنیا سے, لیکن ایک ایسا کلام چھوڑ کر گئے ہیں, سننے والے کا دل پگھل جاتا ہے. فرمایا میں نے آنکھ اٹھا سانس لینے کے لیے ایسا دیکھا, تو دیکھا کہ وہ ایتھیسٹ رشیا کا بادشاہ, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آنسو جاری ہے. معلوم ہوتا ہے خدا کا کلام ہے, اللہ نے اس کلام کے اندر میں وہ باتیں رکھی ہوئی ہیں, وہ مکناٹیس رکھا ہوا ہے کہ وہ کھینچتا ہے انسان کے دلوں کو, اور اس کی حفاظت کا اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے. جتنا آج دیکھو نا, اس قرآن کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں ہر روز کوئی نہ کوئی اخبار, ٹی وی, ریڈیو یا کسی کافر کی زبان پر اس قرآن کی مخالفت کی کوئی نہ کوئی بات ہوگی. لیکن اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو ڈال دیتا ہے, قرآن کو ڈال دیتا ہے, وہ بچے قرآن پڑھتے ہیں. چلو قرآن کو جلاؤ گے, کتنے لوگوں کے دل کو جلاؤ گے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا. اس لیے کہ پچھلی کتاب کی ذمہ داری علماء یہود کو, علماء عیسائی کو دی گئی تھی, لیکن انہوں نے اپنی رشوت لے لے کر اپنی کتاب میں تبدیل کر دی, تحریف کر دی, چینجنگ کر دی, بدل دیا. سو اللہ ہیو ٹیکن دا ریسپانسبلٹی آف دا قرآن ہمسیلف کہ میں اس کی حفاظت کروں گا, میں اس کی حفاظت کروں گا. کیسی حفاظت ہوگی؟ اس کے معنی کی بھی حفاظت, قرآن کی حفاظت حفظ کرا کر کے, اور اس کے معنی حدیث کی حفاظت علماء کے ذریعے سے, محدثین کے ذریعے سے, مفسرین کے ذریعے سے. اسی لیے جلال الدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اس میں ایک عجیب بات لکھی, پہلے بھی میں سنا چکا ہوں شاید, کہ جلال الدین سیوٹی فرماتے ہیں پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئیں, اللہ پاک نے تبلیغ کا کام, دین کا کام اللہ پاک نے انبیاء سے لیا ہے, اور وہ بھی کیسے, ایک زمانے میں ایک نبی نہیں, دو نبی, تین نبی, چار نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسحاق بھی ہے, اسماعیل علیہ السلام بھی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو, ہارون علیہ السلام بھی ہے, سلیمان علیہ السلام بھی ہے, اور داؤد علیہ السلام, ایک ایک زمانے میں کتنے ہیں, کتنے. فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی نبی, نبی علیہ السلام, ان کی عمر بھی لمبی, اور دو چار نبی ایک زمانے میں, اور ہمارے زمانے میں نبی اکیلے, اور شارٹ لائف 63 ایئرس. جلال الدین سیوٹی ایک سوال قائم کرتے ہیں, فرما میں سونے کے لیے گیا, ایک سوال میں ذہن پیدا ہوا, یہ کیا بات ہوئی, پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک زمانے میں تین تین, دو دو, چار چار نبی ہے, اور ان کی عمر بھی 100 سال, 200 سال, 300 سال. نوح علیہ السلام کی 950 سے لے کر, یہ تو ان کی تبلیغ کے سال ہے, لیکن روایت میں آتا ہے 1300 سال کی عمر, 1200 سال کی عمر دوسری روایت میں. اتنی لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو دی ہے, کسی کی 400, کسی کی 300, اتنی لمبی عمر دی. تو لمبی عمریں بھی دی, اور دو دو, تین تین, چار چار نبی بھی ہے, اور نبی علیہ السلام کو صرف 63 ایئرس ہے, اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. اور اللہ پاک کو, اللہ پاک نے کتاب بھی ایسی نازل فرمائی جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی. سوال قائم کیا تو اس کا جواب خود دے رہے ہیں, وہی تو اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے, فرمایا پچھلی امت کے اوپر مجھے بھروسہ نہیں تھا, پچھلی امتوں پر مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ وہ میرا دین کا کام کریں گے, وہ دین میں ضرور ہیرا پھیری کریں گے, ادھر سے ادھر کریں گے. اسی لیے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری کتاب تورات میں ایسا ہے, ہماری کتاب انجیل میں ایسا ہے, حالانکہ وہ غلط کہہ رہے ہیں اور اندر میں لکھا ہوا کچھ اور ہے. لیکن اس لیے تبلیغ کا کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا گیا, انبیاء علیہ السلام سے لیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر, علماء امت محمدیہ پر, امت پر اتنا بھروسہ, اتنا بھروسہ, اتنا بھروسہ کہ نبی کو شارٹ عمر دے دی, اور ایک ہی نبی, آپ کے بعد کوئی نہیں, خاطب النبیین, فرما آپ تشریف لے آئیں, آپ کی امت اور امت کے صالحین, نیک لوگ, علماء, محدثین, مفسرین, تمہارے اس دین کی حفاظت کریں گے جس کو میں دینے تم کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ پاک نے علماء سے, آج دیکھو وہ مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمت اللہ عثمانی, جنہوں نے اہل السنن لکھی ہے, عجیب بات, فرمایا میں برما میں تھا تو ایک باپ اپنی لڑکی کو لے کر آیا, کتنے سال کی تھی, 4 سال کی لڑکی تھی, پیدا ہوئی حافظ قرآن, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی حافظ قرآن. حضرت نے خود اپنے مقالات میں لکھا ہے, کیوں حضرت نے کیوں لکھا ہے, حضرت کہتے ہیں جب بھی مجلس قائم ہوتی تھی مجھے وہاں بلایا جاتا تھا کہ آپ ان کو پڑھائیے,
تو میں خود اس بچی کو پڑھاتا تھا اور بے شمار 12 یا 15 مجلس رکھی گئی جہاں میں رہتا تھا وہاں، کہ میں سوال کرتا تھا اس 4 سالہ بچی کو قرآن میں سے کہیں سے، ابھی میں آیت پوری نہیں پڑھتا تھا کہ اس سے پہلے وہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی، آگے رکو دو رکو، کبھی میں نے اس آیت سے اوپر سے پڑھایا، اس کے اوپر سے پڑھایا، اس کے اوپر سے. چلو آج کے زمانے میں تو وہ یاد کر کے، وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی حافظہ پیدا ہوئی تھی، لیکن ایک بات ضرور کہی حضرت نے، فرمایا میں نے دیکھا بار بار لوگ بہت زیادہ پیسہ دے رہے تھے اس بچی کو، باپ کو، باپ کو، اور باپ کا ایک دھندا ہو گیا ہر جگہ مجلس سے، اور حضرت کہتے مجھے رکھتے تھے پوچھنے کے لیے. تو میں نے ایک بات ان سے کہی کہ یہ بچی زیادہ جینے والی نہیں ہے. کہا میری کشف و کرامت سے میں نے نہیں کہا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں کہ کشف ہو جائے، خود فرما رہے ہیں، میں نے اپنے کشف سے نہیں کہا تھا، میں نے تجربے سے کہا کہ جب اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. فرما اللہ نے اس کی بیٹی کو یہ نعمت دی، اس نے اس کو دنیا کے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا، ودن 8 and 9 months ہوئے کہ اس بچی کو اللہ نے اٹھا لیا. میں یہ کہہ رہا تھا کبھی 7 سال کے بچے، کبھی 8 سال کا بچہ، کبھی 9 سال کا بچہ، کبھی 70 years کا برہا. لاسٹ ایئر میرا لندن میں جانا ہوا، 73 years اولڈ مین ہے، کوئی بات کالا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں میں نے اس سال تراوی سنائی، میں نے کہا کب؟ 2 سال میں حافظ ہو گیا، ماشاء اللہ 2 سال میں حافظ ہو گیا، اور تراوی بھی سنائی، وہ بھی 12 رکعت سنائی بہترین انداز میں. تو اللہ چاہے تو بڑھاپے میں قرآن دیں، جوانی میں دیں، بچپن میں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا اور اس قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کروں گا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے دونوں مراد ہے، قرآن بھی، اور نبی نے قرآن کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی، اس کی تفسیر کی بھی حفاظت کروں گا، اس لیے کہ نبی کی باتیں قرآن کی تفسیر ہے. اور کیسے کیسے، کس انداز سے، کہ بھائی نے اپنے بھائی کے کلام کا انکار کر دیا، بیٹے نے اپنے باپ کا کلام کا انکار کر دیا، باپ نے اپنے بیٹے کے کلام کا انکار کر دیا. حدیث کے مقابلے میں، مسلم شریف کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، حضرت یحییٰ بن انیس، یہ بڑے محدث تھے، بہت بڑے تابعی محدث تھے، ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور کہا آپ کے بھائی زید ابن انیس بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان سے بھی حدیث لیں؟ بھائی ہے، سگا بھائی. فرمایا میرے بھائی سے حدیث نہ لینا، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ نبی کی حدیث سامنے ہے، اپنے بھائی کا بھی انکار کر دیا، کہیں میرے نبی کے دین میں خلل نہ ہو جائے. ابو داؤد شریف مشہور کتاب ہے، ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد کے بیٹے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے بیٹے سے حدیث لے سکتے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے سے نہ لینا، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں بھی جھوٹ بولے، ان سے حدیث نہ لینا. اور علی ابن مدینی امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری نے بہت ساری حدیثیں بخاری شریف میں علی ابن مدینی سے لی ہے، اس لیے کہ علی ابن مدینی کو امام بخاری سے بڑی محبت تھی، اور امام علی ابن مدینی کو راوی کی زندگی بڑی یاد تھی کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے راوی ان کی زندگی کیسی تھی، یہ بہت ضروری ہے، یہ کیسا تھا، اس کی زندگی کیسی تھی. ہمارے لیے تو آسان ہے، چلو حدیث سنی، حدیث سنی. انہوں نے ایک ایک بات کو سامنے رکھ کر حدیث کو بیان کی ہے، ایسے ویسے حدیث ہمارے سامنے بیان نہیں کی، تاکہ نبی کا یہ دین قیامت تک زندہ رہے، کوئی انگلی نہ اٹھائے. کتنی محنت کی ہے. علی ابن مدینی درس دے رہے تھے، 10,000 طلبہ سامنے موجود ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے والد صاحب بھی نیساپور میں بڑے محدث ہیں، کیا ہم ان سے حدیث لے سکتے ہیں؟ خاموش رہے. فرما کسی اور سے پوچھ لو. دوسری بار پوچھا، فرما کسی اور سے پوچھ لو. تیسری بار پوچھا، حضرت نے فرمایا 10,000 طلبہ کے سامنے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کو اپنے گھر میں کسی چیز کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے، آپ ان سے حدیث نہ لینا. بھائیو یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی محنت سے پہنچا ہے. اس لیے یہاں پر جو میں بات بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی قرآن کریم، اتنی بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے، اللہ اکبر، جتنا ہی یہ دین کو اور دین کے پیچھے لگ رہے ہیں اتنے ہی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. لیکن مولانا علی میاں صاحب ندوی نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا دو بات لکھی حضرت نے اور لکھ کر گئے اپنی کتاب میں, اللہ اکبر, ہمیں ہلانے والی بات. علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ دوسروں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں اور جن کو مفت میں ایمان ملا ہے وہ ایمان کی قدر نہیں کرتے, کہیں وہ تو ایمان سے نہیں نکل رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جب تک تم اپنی زندگی کو نہیں بدلو گے وہاں تک میں بدلنے والا نہیں ہوں. پھر فرمایا ایک اور بات, فرمایا آج بھی کافر نون مسلم تمہارے دروازے پر جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں تاکہ میں مسلمان بن جاؤں, لیکن اخلاق مسلمان کو دیکھ کر وہ دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں, ہم ہی ان کی اسلام میں آنے کی رکاوٹ بن رہے ہیں. کینیڈا میں ابھی ایک گجراتی لڑکا ہے, اس کا خطبہ ہوا پہلے ایک گوڑی کے ساتھ, یہ آمی میں ڈاکٹر تھا, یہ لڑکا گجراتی لڑکا ڈاکٹر تھا اور ایک گوری وہ بھی بہت پڑھی لکھی عورت تھی, دونوں میں اب نکاح ہونے کا تھا. اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا تھا, اس نے کہا کہ لڑکا ہی مجھے دیکھنے کے لیے خطبہ میں منگنی کے وقت دیکھنے کے لیے آ سکتا ہے اور کوئی نہیں, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے لڑکی کو کہا ہے کہ پہلی بار تم لڑکی کو دیکھ لو, لڑکی لڑکے کو دیکھ لے اور کوئی نہیں آ سکتا. میں نے اسلام قبول کیا ہے نبی کی زندگی کو پڑھ کر, تمہارے رواج کو دیکھ کر نہیں. ایسے بھی آج ہیں, رواج کو دیکھ کر نہیں, تمہارا رواج تو سنت کے خلاف ہے, نبی کی زندگی کے خلاف ہے, اگر اس طرح میں رہوں گی تو میں خود بھی جہنم میں چلی جاؤں گی. ایسے بھی لوگ, اس لیے بات میں کر رہا تھا حضرت زید ابن نفیر جن کا دوسرا نام عمرو ابن ابس السلمی, فرماتے ہیں وانا فی الجاہلیہ, میں زمانے جاہلیت میں گمراہ تھا. بہت لمبی حدیث ہے یہ مسلم شریف کی, فرماتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں گمراہی پر ہوں, دین پر نہیں تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی. ایسے بھی لوگ تھے جو اسلام لانے سے پہلے بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے. خود ان کے بارے میں زید بن نفیر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے, سعید کے والد کے بارے میں, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے. اس وقت نبی علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, 35 سال کی عمر تھی اور ایک دسترخوان پر ہے, اس پر گوشت آیا تو زید بن نفیر نے اسی وقت فرمایا میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ بوٹوں کے نام پر, غیر اللہ کے نام پر تم نے ذبح کیا ہے, یہ گوشت میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا ہے. اس وقت نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں, ان کے بارے میں خود گواہی دے رہے ہیں. اس لیے جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جو لوگ موحد تھے, وحدانیت پر تھے, they were following about the oneness of Allah تبارک و تعالی. ابھی کوئی نبی, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے, عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تو 600 سال گزر گئے تھے اور اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی عیسائی مذہب نہیں تھا, مدینہ منورہ میں نہ یہودی مذہب تھا, مدینہ منورہ میں یہودی مذہب تھا, عیسائی نہیں تھا, دور دور تک عیسائی مذہب نہیں تھا, صرف مشرکین تھے مکہ میں. فرمایا ایسے وقت میں بھی جمہور علماء فرماتے ہیں اگر اپنے دین پر کوئی باقی رہا اور یعنی اللہ کے ایک ہونے پر اور نبی پر ایمان نہیں لایا, اس لیے کہ نبی کو بھی نبوت نہیں ملی تھی, اور اس کا انتقال ہو گیا تو یقیناً وہ بھی جنت میں جائے گا. فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ لوگ بتوں کی عبادت, اور میں نے اس وقت سنا ایک شخص کے بارے میں سنا کہ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں ماں باپ کے دین کے خلاف, اپنے باپ دادا کے اور سرداروں کے دین کے خلاف کوئی نئی. تو میں ایک سواری پر بیٹھ گیا اور میں چپ چاپ مکہ مکرمہ پہنچ گیا. میں نے دیکھا, اس لمبی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے, میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ چاپ تبلیغ کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ, کسی کو پتا نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہیں اور آپ کی قوم بالکل آپ کی مخالفت میں لگی ہوئی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ دین کا کام ایسا ہے، تبلیغ کا کام ایسا ہے، اس میں ضرور لوگ مخالفت کریں گے، کچھ نہیں تو پیچھے سے کچھ کہیں گے، کچھ نہیں تو گشت میں نکلے کچھ کہیں گے، کسی نہ کسی طرح سٹاپ کرنے کے لیے. شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ یہ دین بند ہو جائے یا اس کو گالیاں دی جائیں کہ دوبارہ نہ آئیں. اس لیے میرے والد صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے، میں بار بار سناتا ہوں تبلیغ کا لفظ پر سے، کہ تبلیغ میں تا ہے اس کا مطلب تکلیف ضرور آئے گی. میرے والد صاحب نے بہت زندگی لگائی الحمدللہ، فرمایا کرتے تھے بیٹے تبلیغ کا لفظ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں نہیں آئی، صحابہ کو کیا تکلیفیں نہیں آئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کیا تکلیف نہیں آئی. ابھی میں عمرہ میں تھا رمضان میں، ایک مرتبہ ظہر میں دیر ہو گئی تو مسجد تو بڑی ہوئی تھی، 2829 روزہ تھا مدینہ منورہ میں، سہن میں مجھے جگہ ملی اور بہت گرمی تھی، 48 ڈگری تھی، اور میں مسلح بچھایا میں نے. اب بلیو کیجئے واللہ میں کتاب سامنے سے بیٹھا ہوں، عجیب بات مجھے سمجھ میں آئی اس وقت، اللہ ایمان تو انہوں نے پھیلایا، دین کی خدمت تو انہوں نے کی ہے، مسلح بچھایا ہے. میں جب اتحیات میں بیٹھا میرے پیر جل رہے تھے، مسلح پر بھی بیٹھ کر جل رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کہ حدیث میں فرمایا، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو تو پتھر گرم پتھر نہیں، ان پتھروں کو آگ میں گرم کیا جاتا تھا. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں گرم پتھر نہیں، ان بڑے بڑے پتھروں کو پر آگ میں جلایا جاتا، اس پتھر گرم پتھر پر سلایا جاتا تھا. ان کی زندگی کیسی گزری ہوگی، انہوں نے اس وقت اللہ اللہ کیسے کہا ہوگا. میں جب مسلح پر اتحیات میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں. آج بھی اگر اللہ کی رحمتیں اترتی ہو ہم دعائیں کریں اللہ یہ دے دے، کہ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم تو ویسے زبانی جمع خرچ کرنے والے ہو، عمل تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، رحمت تو میں بلال پر اتاروں گا، رحمت تو ابو بکر پر اتاروں گا، رحمت تو حسین پر اتاروں گا، رحمت تو سید الشہداء حمزہ پر اتاروں گا. یقیناً رحمت ان پر اترے گی، یقیناً ہم کمزور ہیں، وہ دین ہم نہیں پھیلا سکتے، لیکن اللہ تو ان پر رحمت اتارے، ان کی رحمت میں قطرہ ہم پر اتار دے تاکہ ہم ان کے صدقے ہمارا بھی بیرا پار ہو جائے. ورنہ یقیناً ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے فضل کے امیدوار ہیں. ٹوٹی پھوٹی کر کر ہم کوئی برائی بیان نہیں کرتے، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی پر ہم برائی بیان کریں. انہوں نے اتنی بیان کرنے کے بعد بھی توازو اختیار کیا کہ جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی. اللہ اکبر 19 پارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی، کیسے لوگ تھے یہ، چلتے کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، کیسے ملاقات کرتے تھے، ساری صفتیں بیان فرمائی. کہ ایسا تو نہیں میں تہجد پڑھوں 5 کے لیے اور سب کے سامنے جا کر کہتا پھروں یا کہتی پھروں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اشراق پڑھنے والی ہوں، میں تو اشراق پڑھنے والا ہوں، میں نے اتنی تسبیحات ختم کر دی. واللہ ہم کچھ نہیں کرتے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو اللہ کی رحمت ہی سے مانگے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب فرض نماز پڑھتا ہے یا میری بندی جب فرض نماز پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد یوں کہتی ہے، آج تو میں نے ظہر پڑھ لی، آج تو میں نے فرض فجر پڑھ لی، آج تو میں نے عصر پڑھ لی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے توفیق میں نے دی اور کہتی ہے میں نے پڑھی، توفیق میں نے دی اور کہتی ہے میں نے پڑھی، توفیق میں نے دی اور کہتا ہے میں نے پڑھا، جاؤ اس کا ثواب ختم کر دو. اور جب بندہ یوں کہتا اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھی، تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا، تیری توفیق سے میں نے زکات دی، جب اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے فرشتوں سے، کام اس نے کیا، منسوب میری طرف کرتا ہے، جاؤ ان کو پورا پورا ثواب دے دو. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، یہی کہہ رہے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف چوڑی چپے آپ دین کا کام، تو میں کہہ رہا تھا تبلیغ کر بھول گئے، میں تا جو ہے اس سے تکلیف ہی تکلیف ہے، لیکن آگے کیا ہے، با ہے، کیا مانا، اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر نبی چھوڑ دیتے، صحابہ چھوڑ دیتے، یہ دین ہم تک پہنچتا؟ امام ابو حنیفہ جیل سے جنازہ نکلا، امام احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے نکلا، ہمارے اکابرین کا جنازہ جیل سے نکلا، اگر چھوڑ دیتے تو کیسے یہ کام ہم تک پہنچتا؟ برداشت ضرور، گالی دینے والے دیتے رہے، ہمیں تو اپنے نبی کا کام کرنا، بھائی میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، اس نیت سے کرتے رہے. برداشت کرتے رہے, اور برداشت بھی کتنا, ایک بار دو بار نہیں, آگے لام ہے, لگے رہنا پڑے گا, لگو لگو لگو, زندگی ختم ہو جائے جی, مرنے کی شام تک میری روح نکل جائے اس حال میں. اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. اور ایک آپ کے شاگرد آئے اور آنے کے بعد پوچھا, حضرت, ابن الجراح فرماتے ہیں, حضرت یعنی آپ نے آنکھ کھولی, اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا ہے, اسی بیماری میں, اسی وقت میں آنکھ کھولی, فرمایا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس آنے والے سے, بتاؤ حج میں سواری پر کنکری مارنا افضل ہے یا چل کر, مسئلہ پوچھ رہے ہیں, آخری وقت ہے, کیسے مارنا افضل ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا, حضرت مجھے نہیں پتا ہے. فرمایا سنو, جس کنکری کے بعد دوبارہ دوسری کنکری نہیں مارنا ہے, ایک ہی کو مارنا ہے, اس پر نبی علیہ السلام نے سوار ہو کر فرمایا, اور جس کے بعد مارنا ہے تو پیدل مار کے, پیدل چل کے مارنا افضل ہے. یہ مسئلہ بیان کیا, چل کر بھی مار لے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک مسئلہ بیان فرمایا, جیسے احادیث میں باب قائم کیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن سواری پر مارا, اگرچہ ہمارے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دکھلانا تھا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ برابر دیکھ لو کہیں آئندہ سال میں حج میں نہ آؤں اور تمہیں پتا نہ چلے میں اونچے بیٹھا ہوا ہوں اونٹنی پر, تاکہ تم دیکھ لو کیسے کنکری مارنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ مسئلہ سنا اور میں جب گھر جا رہا تھا, ابھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا کہ میں نے سنا کہ حضرت کی روح نکل گئی. مرتے دم تقدیم کا کام کرنا ہے, لگا رہنا پڑے گا, جب لگے 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 تو آگے کیا ہے, یا ہے, اب یقین پیدا ہوگا, ہاں اسی کام میں سب کچھ ہے, اسی کام میں سب کچھ ہے, دنیا میں کچھ نہیں. جب یہ یقین جی پیدا ہوگا نا تو آگے پھر غین ہے, غیب سے اللہ کی مدد آئے گی, اب یہ ہاتھ اٹھائے گا جی, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا, یہ دو رکعت پڑھے گا, اللہ اس کے کام تو پورا کر دے گا, یہ رات میں روئے گا, امت کے مسئلے حل کرے گا. فرمایا یہ ہے تبلیغ کا مطلب, حکمت بیان کر رہے تھے, ہے اس کی بڑے بڑے, فل یبلغ الشاہد الغائب. خیر میں تو بہت لمبے پہنچ گیا, میں کہہ رہا تھا کہ چھپے چھپے آپ تبلیغ کر رہے تھے. پوچھا من انت, خود سوال کرے تم کون ہو, اونٹنی پر آئے تھے نا, بتاؤ تم کون ہو. فرما انا نبی, میں نبی ہوں. کیوں آئے ہو, کیا کام کر رہے ہو؟ فرمایا میں اللہ کے احکام, اللہ نے اپنے حکم کو دیکھ کر, احکام کو دیکھ کر مجھے بھیجا ہے. فرمایا کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ فرمایا سیلا رحمی کرنا, آپس میں ٹور تار نہیں کرنا, اور بوٹوں کو توڑ دینا, بوتوں کی عبادت نہ کرنا. اس لیے کہ اس زمانے میں کثرت سے بوتوں کو عبادت کی جاتی تھی. ایک اللہ کی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. فرمایا صحابی پوچھ رہے ہیں ابھی تو ایمان نہیں لائے, فرمایا آپ کے ساتھ اس تبلیغ کے کام میں کون کون ہے؟ فرمایا حر و عبد, دو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. کون ابھی اس وقت کون تھے؟ ابو بکر تھے اور بلال تھے. شروع شروع کا زمانہ ہے, شروع کا زمانہ مکہ مکرمہ کا. اللہ اکبر, کون ہے؟ فرمایا ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے. ابو بکر ہے آزاد ہے, حضرت بلال غلام ہے. فرمایا میں بھی آپ کا پیروکار ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا میں, انہوں نے یوں کہا میں بھی آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا سنو, یہ تم حالات دیکھ رہے ہو, تم طاقت نہیں رکھ سکو, تمہارے اندر وہ طاقت نہیں. طاقت تو ابو بکر میں تھی, طاقت تو بلال میں تھی. مارا جا رہا حضرت ابو بکر کو, بے ہوش ہو گئے پورا دین پوری رات. رات میں جب آنکھ کھلی تو مائی کو کیا کہتے ہیں, پہلے نبی کے پاس لے جاؤ. فرمایا ظالم, جس کی وجہ سے تجھے اتنا مارا گیا کہ لہو لہان ہو گیا, تم انہی کے پاس جانا چاہتے ہو, کھانا کھا لو. کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں نبی علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ لوں. یہ واقعہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, ابو بکر صدیق کا پورا بھی تفصیل لکھا ہو. یہ تھے برداشت کرنے والے. فرمایا آپ برداشت نہیں کر سکو گے تو ایسا کرو, تم ابھی چلے جاؤ. جب تم سنو اس بات کو, جب تم سنو کہ میرا غلبہ ہو گیا, غلبہ ہو گیا اور میرا غلبہ ہوگا, اس وقت تم آنا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کی بات بیان فرمائی. معلوم ہوتا ہے میرا نبی جب کوئی بات بیان کرتا ہے وہ اوپر سے لے کر بولتا ہے، اللہ سے لے کر بولتا ہے، اپنے جیب سے نہیں، اپنے جیب سے نہیں. جیسے بخاری شریف کی ایک مثال عجیب دی، عجیب مثال، کیا فرمایا؟ فرمایا نبی علیہ السلام کبھی سفر میں یعنی کشتی میں نہیں بیٹھے، بیٹھے کبھی؟ کبھی حدیث میں آپ بتاؤ کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے، کشتی میں سفر ہی نہیں ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر آپ مثال بیان فرما رہے ہیں. فرمایا مسلمان کے دو طبقے ہیں، دونوں کی مثال اس کشتی کی طرح ہے جس کا ڈاؤن فلو بھی ہے اور اس کا اوپر کا فلور بھی ہے، دیکھی نہیں لیکن بیان کر رہے ہیں. اس طرح جیسے آپ کشتی میں دیکھو آج، نیچے بھی ہوتا ہے اور اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی اور اوپر بھی، عجیب بات. فرمایا دو قسم کی، ایک اکنامک کلاس اور ایک وی آئی پی کلاس ہوتی ہے، فرسٹ کلاس اینڈ بعد میں والی، کم پیسے والی، زیادہ پیسے والی. وہ وی آئی پی لوگ آگے ہوتے ہیں نا، اوپر ہوتے ہیں، ذرا ہائی پلیس پر ہوتے ہیں، اور جو ڈاؤن لوگ ہوتے ہیں وہ اکنامک والے نیچے ہوتے ہیں. مثال کیا، اور بات بھی عجیب بیان فرمائی. فرمایا دیکھو نیچلے طبقے والے کو پانی پینے کی ضرورت ہو کہاں جائیں گے؟ اوپر پانی ہے تو اوپر جائیں گے نا، کہ کشتی کے اندر، وہ سمندر کے اندر سے لیں گے، اوپر جائیں گے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اوپر والے کہیں اوپر نہیں آنے کا تم کو، اب یہ پیاسے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم پانی نہیں دو گے تو ہم کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر لیں گے نیچے، تو کیا ہوگا، پانی اندر آئے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوگا، نچلا فلو بھر جائے گا، تو کیا ہوگا، کشتی ڈوب جائے. یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا میرے مسلمانوں میں بھی دو طبقے ہوں گے، ایک غربت والا اور ایک مالدار لوگ، ایک اکنامک طبقہ ہے اور ایک وی آئی پی لوگ، مالدار لوگ، ایک عزت والے، تھوڑے بےچارے غریب ذلت والے ہوتے ہیں. اب ایسے وقتوں میں غریب لوگوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کی یا اپنے ضروریات کی ضرورت پڑے، مالداروں کے پاس آئیں اور مالدار لوگ منع کر دیں کہ ہم تمہارے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اسکول میں داخلہ نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، وہ بیچارے اپنے بچوں کو جاہل رکھیں گے. آ جا کر دیکھو نا سیریا والے سارے بارڈر پر بچے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، اب یہ بڑے ہوں گے کیا بنیں گے، جن کے پاس نہ مدرسہ نہ اسکول ہے، اللہ ماشاء اللہ جو ہمارے مدد کرنے والوں نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کچھ جگہ کھولی ہے، ورنہ جو ہمارے یہاں اسکول کی تعلیم ہے، مدرسے کی تعلیم ہے، ہزاروں بچے بےچارے کوئی بغیر باپ کا ہے، بغیر ماں کا ہے، بغیر ماں باپ کے ہے، وہ بچے آج گھوم رہے ہیں، کہیں سے مل گیا کھا لیا. وہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کے ذہن کیسے ہوں گے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی حالت میں اگر یہ بچے نہیں پڑھیں گے غریب لوگوں کے تو کیا کریں گے؟ لٹ پھار کریں گے، زینا کریں گے، چوری کریں گے، شراب پیئیں گے، غلط کام کریں گے. تو جس طریقے سے وہاں پانی بھر گیا نیچے والوں سے، اوپر والے بھی ڈوب گئے ان لوگوں کی گناہوں کی، یہ گناہوں کا سراغ کریں گے غریب کے بچے، ایسے گناہ کریں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اس میں غریب نہیں ڈوبیں گے، مالدار بھی ساتھ میں ڈوب جائیں گے، جاہل نہیں ڈوبیں گے، ساتھ میں علماء بھی ڈوب جائیں گے، نیک بھی ڈوب جائیں گے، صالحین بھی ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے عذاب میں پھر سب شریک ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بغیر دیکھے فرمایا ان سے بھی، ہاں 7 سال، اور آئے کب؟ 7 سال کے بعد آئے، پھر چلے گئے، 7 سال کے بعد آئے، کیا کہا انہوں نے؟ روایت میں آگے لکھا ہے تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں تمہیں پہچانتا ہوں، تم 7 سال پہلے میرے پاس آئے تھے، تم نے یہ کلمہ پڑھا تھا، تم نے یہ کہا تھا رہنے کا، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا. عجیب حافظہ، ایک بار دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 7 سال کے بعد ان کو پہچان لیا. اس لیے اللہ نے قرآن بھی عربوں میں دیا ہے، ہم جیسے کو دیتے تو ویسے تو اصلی گھی تو ملتا ہی نہیں ہے، ڈالڈا میں بھی ملاوٹ ہے، ملاوٹ میں ملاوٹ. ہمیں تو اپنے دادا کا نام بھی یاد نہیں رہتا، پر دادا کا نام، ان کو 20-20-30-30-30 اپنے دادا نہیں، گھوڑوں کی پشتوں کے نام بھی یاد تھے، اونٹوں کی پشتوں کے نام بھی یاد تھے. حضرت وحشی کا واقعہ تو مشہور ہے، ہمس، حضرت وحشی کہاں رہتے رہے؟ ہمس میں رہتے رہے، سیریا کے ہمس میں رہتے تھے. عبد الرحمن اور عبید اللہ دونوں تابعی ہیں،
کہا چلو ہم آئے ہوئے ہیں حمص، ملاقات کر لیتے ہیں حضرت وحشی کی کہ کس طریقے سے تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، ذرا ہم واقعہ تو سنیں۔ اس نیت سے گئے تو عبید اللہ نے اپنا پورا بدن چادر سے ڈھانپ لیا سوائے انگوٹھا اور پیر کے اور سوائے آنکھ کے، سامنے گئے حضرت وحشی کے، دروازہ کھٹکھٹا، وحشی باہر نکلے۔ عبید اللہ کیا کہہ رہے تم مجھے پہچانتے ہو؟ فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایک بادشاہ کا، ایک مالدار کا غلام تھا، اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ بچہ پیدا ہوا، اور وہ 3 دن کا بچہ تھا۔ تو میرے آقا نے مجھے کہا کہیں سے دایا تلاش کر کے لاؤ دودھ پلانے والی۔ تو میں دودھ پلانے والی تلاش کرنے کے لیے گیا، اور وہ اونٹنی پر آئی، گھر کے سامنے کھڑی رہی، بات چیت ہو گئی۔ تو میرے آقا نے مجھے کہا تھا یہ بچہ ہے، کتنے سال کا، کتنے دن کا تھا وہ؟ 3 دن کا بچہ تھا۔ کہا جا کر اس عورت کو اونٹنی پر دے دو۔ میں نے اس کی ماں سے اٹھایا صرف اور اس کو دے دیا، ڈایا کو دیا۔ صرف میں نے اس وقت تو اس کے قدم دیکھے تھے، قدم دیکھے تھے۔ اب یہ کتنے بڑے ہو گئے، 3 دن کا بچہ اور عبید اللہ کتنے بڑے۔ فرمائے یہ قدم وہی عبید اللہ کے ہیں، سارا بن ہے۔ کیا حافظہ تھا، اللہ نے ان کو قرآن عطا فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن دیا۔ فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ آگے چل کر پھر کیا ہوا؟ فرمایا اب تو میں آ چکا ہوں، دین کا غلبہ ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو نماز سکھلائی، نماز کیسے پڑھنا ہے۔ نماز بھی بولنے کی چیز نہیں، سکھلانے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھلائی ہے، بہت ساری باتیں سکھلائی ہے، اور صحابہ نے وضو کر کے سکھلایا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا پانی لاؤ، سب کے سامنے وضو کر کے سکھلایا، یہ سنت اصل ہے، سکھلانے کی چیز ہے، بولنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ہم بول دیتے ہیں یہ سنت، یہ سنت، یہ سنت ہے، لیکن پریکٹیکلی جو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ نماز سکھلائی، اور پھر نماز کے اوقات بتلائے۔ فرمایا فلاں فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھنا، اس لیے کہ زوال کے وقت اللہ جہنم کو جلاتا ہے، اس کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا، سن رائز کے وقت نہ پڑھنا، سن سیٹ کے وقت نہ پڑھنا۔ پھر آپ نے ان کو، اس لیے خود بیان فرما رہے ہیں کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تب بھی شیطان وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ اے مسلم شریف کے حدیث، فرمایا اس وقت کافر لوگ شیطان کو سجدہ کرتے، تم اللہ کو سجدہ نہ کرنا، ورنہ شیطان کہے گا دیکھو مسلمان نے مجھے سجدہ کیا۔ اللہ کے منع فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں حکمت یہ بیان کی۔ فرمایا پھر نماز پڑھو، اور اس وقت وضو بھی سکھلایا کہ کس طرح وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ، اور وضو کے بعد آپ کو کہا کہ کلی کرنا، کس طرح ناک میں پانی ڈالنا، سنت کے مطابق وضو سکھلایا، سنت کے مطابق۔ فرمایا نماز پڑھو گے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اب وضو کیسے کرنا ہے، اور پھر فرمایا وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا جو یہاں بیان فرمائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا وضو کے بعد یہ دعا سکھلا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، پاک بندوں میں سے بنا دے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وہی بات یہاں بیان فرمائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فرمائے یہ دعا پڑھو گے، اللہ تمہیں محبوب اور ولیوں والی نماز عطا فرمائے گا، توابین والی نماز عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو تم ہاتھ دھوو گے، آگے بیان فرما رہے ہیں، ہاتھ دھوو گے اور چہرہ دھوو گے تو چہرے سے سارے گناہ نکل جائیں گے، تم ہاتھ دھوو گے تو ہاتھ سے سارے گناہ نکل جائیں گے، تم سر کا مسا کرو گے تو سر کے سے سارے گناہ نکل جائیں گے، پیر دھوو گے تو پیر سے سارے گناہ نکل جائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد دعا پڑھ لینا، اس لیے کہ یہ پانی ہے نا، تم نے ظاہر میں تمہاری طاقت کے مطابق باہر تو پہنچا دیا، سر پر پہنچا دیا، چہرے پر پہنچا دیا، ہاتھ میں پہنچا دیا، لیکن کچھ گناہ دل سے بھی ہوئے ہیں، وہاں تم پانی تو ڈال نہیں سکتے دھونے کے لیے۔ فرمایا یہ دعا پڑھ لو، دھونے سے ظاہر کے گناہ معاف ہوں گے، اس دعا سے اللہ اندر کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اندر کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اس طریقے سے. اور پھر فرمایا نماز ادا کرو اور نماز کے بعد کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو. یہ ساری باتیں بیان کی اس پوری روایت میں, وقت ختم ہو گیا. مجھے جو بات بیان کرنی تھی اس جو آج کی اس باب میں کہ امام نووی اس روایت کو کیوں لائے, فرمایا سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اس اعتبار سے اس باب کو اس حدیث کو بیان فرمایا کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے, کس طرح روزے رکھنے ہیں, کس طرح وضو کرنا ہے, اذان کے بعد کی دعا کس طرح ہے, اذان کیسے ہیں, ساری سنتیں سیکھ سیکھ کر ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ میرا امتی ہر وقت دعائیں پڑھتا رہے گا تو ہر وقت وہ ذکر کے اندر شامل ہوگا. آخری بات بیان کر دوں جو میں نے جمعہ میں سنائی تھی, مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سنت کے مطابق دعا پڑھ کر کام کرو گے تو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. جیسے آپ ٹوائلٹ میں چلے گئے اور آپ نے دعا پڑھ لی, سنت کے مطابق داخل ہوئے ٹوائلٹ میں اور دعا پڑھ لی, اب باہر نکلے سنت کے مطابق اور دعا پڑھ لی, اندر میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا لیکن سنت کے مطابق داخل ہوئے سنت کے مطابق نکلے, حضرت فرماتے ہیں ان کے درمیان تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن جانا اور آنا سنت کے مطابق کیا تو بیچ کا سارا وقت تمہیں ثواب میں شمار کر لیا جائے گا. آدمی رات میں سوتا ہے سنت کے مطابق دعا پڑھ کر, طریقے سنت کے مطابق اٹھتا ہے صبح نماز کے لیے سنت کے مطابق, پوری رات اب سوتے رہے سنت کے مطابق سونے اور اٹھنے پر اللہ پوری رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ پاک ہم سب کو جو بات کہی گئی, خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جن کو یہ عام طور پر یہ مسائل سیکھنے ہیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے, اور اس طریقے سے کسی عالمہ ہو جاننے والی ہو ان کے پاس جانا چاہیے کہ ہمیں وضو سکھاؤ, ہمیں نماز سکھاؤ, کس طرح نماز پڑھنی ہے, اچھا طریقہ عورتوں کے لیے کیا ہے, اس طرح ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نماز میں ایک لذت پیدا ہوگی. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی و علی بارک وسلم تسلیما. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك, اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, گنہگار ہیں, اے اللہ کپڑوں کے اجلے ہیں, دل کے گندے ہیں, معاف فرما دے اللہ, معاف فرما دے. ہم لوگوں کے سامنے کپڑوں کے اجلے ہیں لیکن اندر کا تو جانتا ہے اللہ, تو نے ہمارے گناہوں کو اپنے ماں باپ سے, اپنے اولاد سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے دوست و احباب سے, اپنے شاگردوں سے, اپنے طلباء سے, اپنے مریدوں سے اے اللہ چھپا لیا ہے لیکن تو جانتا ہے کتنے گندے ہیں. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہی معاف فرما دے, معاف فرما دے, رحم فرما دے, کرم فرما دے. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں سے بنا دے, صالحین میں سے بنا دے. اے اللہ تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے, تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے. اے اللہ تیرے, اے اللہ تیرے, تیری طرف توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ پاک بندوں میں سے بنا دے. ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما, ہمیں نفس کے حوالے نہ فرما, ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تو ہمارا ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے, تیری مرضیات پر چلا دے, تیری مرضیات پر چلا دے, تیری مرضیات پر چلا دے. اے اللہ یہ محترمہ مائیں اور بہنیں دور دور سے ہر ہفتے کو یہ درس سننے کے لیے آتی ہے, اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, سب کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ سب کو عملی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اخلاص والی زندگی نصیب فرما, ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما, عافیت نصیب فرما. اے اللہ حلال روزی نصیب فرما, حلال روزی حاصل کرنے کی صورت پیدا فرما. الہ العالمین حرام کاموں سے, حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین اللہ جھگڑوں کو ختم فرما, آپس میں صلح رحمی محبت نصیب فرما, مودت نصیب فرما. جن کی اولاد آوارہ ہو چکی ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ نیک اور صالح بنا, دین کے دائی بنا. اے اللہ متقیوں میں سے بنا, تیرا خوف اور تیری رجا نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں میں سے بنا, اور موت آئی اس حال میں کہ تو راضی ہو, ہم راضی ہو, اور تو یہ کہتا ہو, تیرا فرشتہ کہتا ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ، ارجع الى ربک راضیہ مرضیہ، چل تو اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، ایسی موت ہم سب کو ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اے اللہ نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلوں کو دور فرما، جو مقروض ہے قرض سے سبک دوسی عطا فرما. اللہ میرے دوست احباب محسنین، تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والوں نے دعا کے لیے کہا، سب کے جائز مقاصد پورے فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء و صالحین اور صحابہ کرام کے صدقے اور نیک لوگوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ملا کر ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.